کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اعمال پر غالب ہوتے ہیں اور اولیاء کرام پر اعمال کا غلبہ ہوتا ہے. اعمال پر غالب ہونے کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ عمل وہی ہے جو نبی نے کیا ہے, جیسے اس وقت فجر کے وقت صرف دو سنتیں اور دو فرض, نہ استخارہ ہے, نہ صلاۃ الحاجات ہے, نہ تحیت الوضو ہے, نہ تحیت المسجد ہے, نہ نماز سے پہلے کوئی نفل ہے, نہ نماز کے بعد نفل ہے. جس کو محدثین کہتے ہیں کہ ترک میں بھی اتباع ہے, کرنے کے اوقات ہے اور پیغمبر نے نہیں کیے تو نہ کرنا ثواب ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ جب پیغمبر نے کہا کہ وتر رات کو آخری نماز بناؤ تو وتروں کے بعد الی الصباح کسی قسم کے نوافل کی گنجائش نہیں رہی. اب یہ کہ ناجائز ہے یہ بھی قول ہے, اور یہ کہ ناپسندیدہ ہے یہ بھی یہی معلوم ہو رہا ہے. تو ایک آدمی ہے جو وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے تہجد پڑھتا ہے یا قیام اللیل کے نام سے کچھ رکعتیں پڑھتا ہے, اس کو یہ حدیث یاد ہے یا نہیں؟ سوال یہ کہ پیغمبر نے وتر کو آخری نماز کہا ہے. اگر یہ یاد ہے اور پھر بھی پڑھ رہا ہے تو اور علماء کہتے ہیں ہاں پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن ہو جائیں گے. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں یہ شخص گناہگار ہوگا. فلیحذر الذین یخالفون عن امره, قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نبی کے کہنے کے باوجود خلاف کرنا یہ عذاب کا باعث ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے جس میں علماء وقت غلطی کے شکار ہو یا تسامح کے شکار ہو. دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے, اس میں یہی کہا ہے کہ ہاں رات کی آخری نماز وتر ہے, حدیث شریف میں بھی یہی آیا ہے, لیکن اگر کوئی وتروں کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے. فائدہ کیا ہوا اس پہلے والے مسئلے کا؟ تباہ و برباد کر دیا آپ نے. امر کے مقابلے میں اول تو فعل دلیل نہیں ہے. جیسے امر یہ ہے کہ ایک امتی ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا, خود پیغمبر کی وفات کے وقت نو تھی. کوئی چار سے زیادہ رکھنا چاہے اور اس فعل کو حجت مانے گناہگار ہوگا. بخاری شریف میں ہے کہ چار کے بعد پانچویں رکھنا فکأنما زنا بأمه او اخته او بنته, گویا اس نے پانچویں شادی نہیں کی, ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ وہ تشریح کرتے ہیں. مسائل سمجھنے میں بھی فرق ہے. مجھے علماء و طلباء پر تعجب ہوتا ہے, اگر فرق نہ ہوتا تو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد کے درمیان یہ جو اختلافات ہیں کس چیز کے؟ یہی تو مسئلہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے کوئی دنیا میں فہیم نہیں تھا. وہ وہاں کوفہ میں بیٹھ کر اور بغداد میں بیٹھ کر کے جو نصوص سمجھتے ہیں اور شاگردوں کو سمجھاتے تھے, پوری دنیا کو انہوں نے دلیل و برہان سے فتح کیا ہے. اس وقت بھی بعض ایسے شاگرد بھی تھے جو اپنی رائے رکھتے تھے اور مختلف مسائل میں مختلف رائے تھے, لیکن والقول ما قاله النعمان, اصل بات وہی ہے جو امام اعظم کا ہے. طالب علمی کے زمانے میں میں نے ایک رسالہ جمع کیا تھا, کاش کہ وہ کہیں چھپ جائے. اس کا عنوان تھا اعلام الاعلام بان الفتوى مطلقا على مذهب الامام. الحمد لله. بخاری شریف میں ایک روایت آ رہی تھی کہ آپ نے سفر میں صحابہ کو اجازت دے دی کہ آج روزہ نہیں رکھو. پیغمبر کی کبھی کبھی نہیں جو ہے صحابہ سمجھتے کہ یہ شفقت کے طور پر ہے، ارشادی شرعی نہیں ہے، ارشادی شفقت ہے. جیسے کوئی کسی کو کہے کہ بہت جلدی مت اٹھو، گرم بہت زیادہ نہ پیو، بہت ٹھنڈا بھی نہ پیو، یہ سب شفقت مہربانی کی باتیں، یہ شرائع نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، لیکن جب وہاں جا جانا تھا وہاں پہنچ رہے تھے تو کام سارا وہی کرتے تھے جن کا روزہ نہیں تھا، کیونکہ روزہ دار تو تھک گئے، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی. وہاں پہنچے تو پیغمبر نے دونوں کو دیکھا اور فرمایا الیوم ذهب المفطرون بالاجر، آج تو روزہ نہ رکھنے والوں کا ثواب زیادہ ہے. علماء نے اس کے تین وجوہات بیان کی. ایک تو یہ کہ پیغمبر کی بات میں اصل اتباع ہے اور آپ نے کہا کہ آج نہیں رکھو. دوسرا یہ کہ روزہ بے شک بہت بڑی عبادت ہے اور نفل روزے سے بھی نفس کو انتہائی تشخیص پہنچتی ہے، کچلا جاتا ہے، لیکن کبھی کچلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے، جہاد ہو رہا ہے آگے. اور تیسری بات یہ کہ افعال میں جس طرح اس بات میں اتباع ہے، نفی میں بھی اتباع ہے. جن جن امور میں پیغمبر نے نہ کیا ہے اس میں نہ کرنا عبادت. یہی اختلاف تھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور احمد رضا خان میں، کہ احمد رضا خان اس قاعدے کو لیتے تھے کہ کل مباح یسیر مستحبا بنیت حسنت، ہر مباح کام اچھی نیت سے ثواب ہو جاتا ہے. چنانچہ مردوں کی پہلی رات ہو، دسویں رات ہو، بیسویں رات ہو، چالیسویں رات ہو، سالینہ او کنڈو دکھیے، کیا کیا تماشا رچا دیے، معراج کی شب اور جشن اور میلاد اور اتو بتو، یہ سارے ان کا یہی قاعدہ ہے کہ کل مباح یسیر مستحبا بنیت حسنہ. یہ قاعدہ خفاجی نے نسیم الریاض میں نقل کیا ہے اور لوگوں نے بھی. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کام کرنے کے تھے اور وجوہات موجود تھی اور نہ کیا گیا، بعد میں کوئی کر لے تو محل نظر ہے. یہ قاعدہ اس لیے بنایا گیا کہ جو کام کرنے کے تھے، پیغمبر پیدا ہوئے تو پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ میری پیدائش کا دن کتنا زبردست ہے، امت کے لیے کتنی بڑی خیر ملے گا. لے گئے آپ نے کوئی دن منانے کا، کوئی مہینہ تاریخ، یہ سب بعد میں کرنا یہ دین میں زیادت ہے اور بدعت ہے. پیغمبر سے پہلے کتنے انبیاء اور رسول فوت ہوئے ہیں، عیسیٰ مسیح کے علاوہ تو سبھی بشری موت فوت ہو چکے، لیکن آپ نے کسی کا بھی برسی، چہلم، سالینہ ان کی یاد میں اس قسم کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی. کوئی اور کرے گا تو بدعت ہوگی. کل مباح یسیر مستحبا بنیت حسنہ، یہ قاعدہ نہیں چل رہا ہوا، یہ منقوض ہے، ٹوٹ گیا ہے. یہاں ایک بہت بڑے بریلوی عالم ایک زمانے میں آئے تفسیر کے ایام، تو تفسیر سن کے بہت خوش ہوا، پھر بعد میں سوالات کرتے تھے کیا سمجھنے کے لیے. یہی میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے رسول و نبی تو اخیر میں آئے، آپ سے پہلے ایک کم 1,24,000 انبیاء و مرسلین گزرے ہیں، تو ہمارے ہاں تو سب چیزیں ہونے چاہیے کہ آج آدم علیہ السلام کا ہے، آج نوح علیہ السلام کا رسم ہے، آج حضرت صالح کا ہے، حضرت ہود کا ہے، تو پھر تو ایک دن بھی فارغ نہیں ہوتا، بدر و احد خندق کیا لڑے جاتے. الحمدللہ اللہ نے ان کو روشنی نصیب فرمائی. اس لیے پرخطر اوقات میں مسئلے پر ڈٹنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. پرخطر اوقات میں عوام کی طرح علماء بن جاتے ہیں. تو عوام کہاں جائے؟ اب دیکھو بھائی پوری دنیا پر سود کا اور بینک کا اثر ہے تو ہتھیار ڈال گئے نا, اتنے اتنے ہلے حوالے جمع کر کے اسلامی بینک بنا دیا. اسلامی بینک ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ گٹر لائن کا پانی زمزم ہے اور آب حیات ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس کے باوجود ایسے غیرتی اور بہادر اور نڈر علماء تھے جنہوں نے ان کو صاف صاف کہا کہ اس میں ایک فیصد بھی اسلام نہیں ہے اور یس آپ غلطی کر رہے ہیں یا قصدن جو ہے نا امت کو بہکا رہے ہیں. یہ وہی مسئلہ ہے جو لوگوں نے بنایا اپنی طرف سے کہ اتنا وقت ہو گیا, 1400 سال ہو گئے, ایک نبی ہونا چاہیے. امرزا والا احمد قادیانی کو انگریز نے, انگریز نواز نے جعلی نبی بنایا ہے. وہ کیسے بن سکتا ہے؟ نبی آخر الزمان کی شریعت الی یوم القیامہ کامل و اکمل ہے. شریعت میں کمی نہیں ہے, شریعت کہیں مٹی نہیں ہے. یہ دو مسئلے ایسے ہیں جس میں پوری امت مسلمہ گمراہ ہونے سے اللہ نے بچا لیا. ایک تو پوری گورنمنٹ برطانیہ پیچھے تھی اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت آگے تھی, لیکن بوری نشینوں نے اور چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس طرح نہیں. مرزا صاحب ایک نبی اور رسول تو کیا ایک اچھا انسان بھی نہیں, اسے مسلمان کہنا دشوار ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ دیکھ دیا جی ویسے بھی اسلام بہت دور چلا گیا اور بہت ہی ہم پس خوردہ و پس ماندہ ہے. کچھ تو مولویوں کے نام ہیں جو ان بینک کے نظام کو بھی کسی طرح ہیلے حوالے سے اسلامی کہتے ہیں, تو وہ یا چپ ہو گئے یا ان کے ساتھ ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اچھی نیت سے بدعت جاری کی ہو. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعتقاد سے نبیوں کو عالم الغیب و حاضر ناظر مشکل کشا و حاجت روا کہہ کے نصوص کا قتل کیا ہے اور شرائع اسلام کو بالکل مسخ کر دیا. اللہ اس لیے پیغمبر بخاری کی حدیث میں کہتے کہ ایک جماعت حق کی قائم دائم رہے گی, کسی چیز سے وہ نہیں ڈریں گے نہ کسی کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے, وہ شرائع کے تحفظ میں اور بقا میں محفوظ رہیں گے یہاں تک کہ دجال جو آخری فتنہ ہے امت کا اور قیامت کے قریب اس سے بھی ان کی لڑائی ہو. اللہ اللہ اس قسم کے مسائل پر لکھنا بھی کسی ہر ایک کا کام نہیں. مولانا عبدالحی نے ایک کتاب لکھی ہے احیاء السنت النبویہ, اور مولانا پنجپیر نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے الانتصار الی احیاء سنت سید الابرار, لیکن وہ غلو و تشدد کا شکار ہو گیا. اس نے خود علماء دیوبند کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور انہوں نے ایسے مسائل میں زیادت کی ہے جن کو علماء اور ان سے اچھے علماء ان سے زیادہ گراں قدر و بیش بہا فقہا و محدثین نے اعتماد نہیں فرمایا. انہیں کتاب بہت قیمتی کتاب ہے الانتصار الی احیاء سنت سید الابرار, پیغمبر کی سنت کیسے زندہ رکھنے ہیں. تو مسائل میں اختلافات بھی اصل میں دین کی بقا کی دلیل ہے. ٹھیک ہے ہمیں تو پسند نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کیوں یہ کہا ہے کہ بھئی ہر مباح اچھی نیت سے اسلام بن جائے گا, تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اذان تو ہندوستان کی ایجاد نہیں ہے کہ آپ نے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد مؤذن کے لب و لہجے میں صلاۃ و سلام شروع کیا ہے. یہ اذان تو مدینے کی سنت ہے. تو یہ جو 1400 سال گزرے ہیں ان میں یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوا کہ کل مباح یسیر مستحبا بنیت حسنا. معلوم ہوا کہ اس کے سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو رہی. پھر یہ قاعدہ جو ہے جن بزرگوں نے لکھا ہے, جیسے خفاجی نے نسیم الریاض میں, یا غرناطی نے موافقات میں, یا دوسری جگہ, تو ان لوگوں نے بھی تو کوئی عرس, کوئی تیجا, کوئی چیلم, کوئی برسی ارشاد نہیں فرمائی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس قاعدہ سمجھنے میں سن غلطی ہوئی, فوش غلطی کر رہا ہے آپ. الحمدللہ حضرت شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان محقق نے ایک کتاب لکھی ہے, دعائے فہ منصورہ, نجات یافتہ جماعت کون سی ہے, اور اس میں الحمدللہ بڑے اچھے غرر نقول ہے, جواہر الاصول ہے. طلباء کو ہمت کرنا چاہیے, بے ہمت ہی نہیں کرنا چاہیے. طلباء عوام نہیں ہے, طلباء امت مسلمہ کے آئمہ ہیں, مستقبل کے مینار رشد و ہدایت ہیں. طلباء کیوں بے ہمت ہی دکھاتے ہیں, بس خالی درسی کتابیں اور آگے نہیں بڑھتے. ذوق جو علم کا ہے یہ زندہ رہنا چاہیے. میں نے جو یہ کچھ دن گزارے ہیں اور اس میں سانس کا عارضہ شدید تھا, آپ کو سب معلوم ہے, جیسے مجھے معلوم ہے ایسے آپ کو معلوم ہے. اس میں سب سے تکلیف جو زیادہ تھی وہ یہ تھی کہ میں کوئی کتاب لینے نہیں جا سکتا تھا کتب خانے میں. ارے یہ کمرہ سونے کا, یہ کتب خانہ ہے. تو میں نے کئی دفعہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رویا. میں نے کہا ٹھیک ٹھاک آدمی کو پابندی سلاسل کر لی, یہ گناہ وہاں پتہ چل جائے تو سر جھکا کے معافی مانگ رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ کے خاص مرضیات ہوتے ہیں, اور ایوب علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی لیکن کہتے کچھ وقت گزر گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ, تکلیفیں ہم نے دور کر دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, خاندان کے جو لوگ بال بچے ختم ہو چکے تھے ان جیسے ہی وہی دوبارہ زندہ کر کے دے دیے. رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, یہ ہمارا احسان تھا. اس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں عبادت گزاروں کو کہ عقل ہوش شعور پیدا کرو, خدا کی خدائی اور عظمت سمجھ لو کہ وہ کون سی ذات ہے, اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو میں دیر حدیث کے طلباء سے ایک کتاب کا ذکر زیادہ کرتا تھا تو اس کی ایک دو جلدیں باہر لے آئے, حالانکہ میں مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کے آتا تھا, وہ بھی لڑکے کو اندر بلاتا تھا, جا جاؤ وہ تار لاؤ لگاؤ ناک میں, یہ رومال میرے کندھے پہ ڈالو, لاٹھی ہاتھ میں دے دو, اس طرح سے روانہ کرو. اور اب الحمدللہ تو میری دو بچیاں جو انور شاہ سے چھوٹی ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ میں نے کون سی نماز کا وتر نہیں پڑھے ابو, ابھی آپ کے کتب خانے آنے کا شکریہ کہ آپ الحمدللہ خود آ گئے کتابیں دیکھ رہے ہیں. تو عزیز طلبہ خاص کر اور لوگوں کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے, جیسے اور نیکی کے کام ہے تو اپنے علوم میں بھی پختگی رسوخ اطلاع آپ بھلے بالغ پیدا کرے نا. لیکن طلبہ عزیز جو انور شاہ ہو, اشرف علی ہو, مولانا حسین احمد ہو, اکابر کا نام لیتے ہیں, وہ ان جیسے بننے کی کوشش بھی کرے, دعائیں بھی مانگے, اور خوب سیال بالغ و نظر مطالعہ کرے, شاید کہ اللہ تعالی راستے ہموار فرمائے اور امت کا بہت بڑا کام اللہ تعالی آپ سے لے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. خدا خیر و عافیت فرما. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, کرم احسان مہربانی, یا رب اچھے اعمال اچھی ادائیں برقرار رکھ, خوب ہمت و توفیق عطا فرما. ہاں ہاں سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا واحفظ شعائر الدين وعلماءه وطلباءه ومعاونيه ومحسنيه ومنقاديه وشاكريه عن شر الأشر وإفساد المفسد وقتل القتال وسفك الصفاك وافتنان المتفتن. يا حافظ يا ناصر يا معين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. الله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ہمارے قاری محی الدین صاحب کی خوش دامن انتقال کر چکی ہے ہندوستان میں. اللہ تعالی بخشش فرمائے اور پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. ہمارے یہاں کے غور طالب علم جو اب فاضل ہے اور کئی اداروں کا منتظم ہے, عنایت اللہ نام ہے اس کا, ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے. ظہر میں صدر کے پاس ان کا کوئی ٹھیاں ہے, وہاں جنازہ ہے. شاید قاری صاحب تشریف لے چلیں گے. اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے. عزیز عنایت اللہ اور ان کے خاندان کو صبر و اجر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. سورہ تغابن والے آ جائے. ہو گئے کہہ دو نا.